السلام علیکم ناظرین، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
امریکی خفیہ اداروں کی رپورٹ ایرانی عوام کی حقانیت کا ثبوت. غزہ میں انسانی المیہ رونما ہونے کا خطرہ. پاکستان کے سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی ملاقات. یورپی یونین میں ترکی کی رکنیت پر جرمن چانسلر کی مخالفت. امریکی وزیر جنگ کا دورہ عراق.
جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکہ کے 16 خفیہ اداروں نے رپورٹ شائع کی، جس میں واشگاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب احمدی نژاد نے امریکہ کے خفیہ اداروں کی اس رپورٹ کو ایرانی عوام کی فتح قرار دیا ہے. ملاحظہ کیجیے یہ تبصرہ.
سولہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تشکیل شدہ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کونسل نے دوشنبے کو ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ ایران ایٹم بم بنانے کے در پہ نہیں ہے. صدر مملکت ڈاکٹر احمد نژاد نے صوبہ ایلام میں عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ کی یہ رپورٹ ایرانی قوم کی کامیابی اور حقانیت کا ثبوت ہے. انہوں نے کہا کہ دشمن ایرانی قوم کے ارادے اور استقامت میں تزلزل لانا چاہتا ہے، لیکن اس جنگ میں، جسے انہوں نے دور حاضر کی سب سے بڑی سیاسی جنگ قرار دیا، ایرانی قوم نے ذرہ برابر پسپائی اختیار نہیں کی ہے. صدر مملکت کا اشارہ ملت ایران کی اس پائیداری اور استقامت کی طرف ہے جس کا مظاہرہ اس نے اپنے ایٹمی حقوق کے دفاع کے لیے امریکہ کی خلاف ورزیوں اور ترقی اور پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے حقوق سے محروم کرنے کی امریکی سازشوں کے مقابلے میں کیا ہے. یاد رہے کہ امریکی حکام نے غلط معلومات فراہم کر کے اس بہانے سے کہ ایران ایٹمی اسلحہ بنا رہا ہے، ایران کے ایٹمی معاملے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھیج دیا تھا، لیکن ایران نے IAEA کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے اپنے ایٹمی پروگرام سے ابہامات دور کر دیے. اس حقیقت کے باوجود امریکی حکام نے امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کونسل کی رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے پہلے اسے سامنے آنے سے روکنے کی کوشش کی. اور جیسا کہ ایرانی صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا ہے کہ امریکہ کی بنیادی مشکل ایران کا ایٹمی پروگرام نہیں، بلکہ مغرب خود اس بات کو جانتا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے اور اسے ترقی و پیش رفت کے لیے ملت ایران کے ٹھوس ارادے اور اس بات سے خوف لاحق ہے کہ کہیں ملت ایران دوسری قوموں کے لیے نمونہ عمل نہ بن جائے اور دوسری قومیں بھی سامراج کے مقابلے اپنے حقوق کا دفاع نہ کرنے لگیں.
اور ناظرین، اب رخ کرتے ہیں فلسطین کا. صہیونی حکومت اور اس کی فوج نے مہینوں سے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور چنانچہ اطلاعات ہیں کہ غزہ میں سردی کے موسم میں ایندھن کی شدید قلت ہو رہی ہے، اور وہاں حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں کوکنگ گیس کا ذخیرہ بھی ختم ہو جائے گا. اس درمیان جب سے اناپولس کانفرنس امریکہ میں منعقد ہوئی ہے، اس کے بعد سے اب تک غزہ کے عوام کے خلاف بالخصوص صہیونی فوج کی وحشیانہ کاروائیوں میں شدت آ گئی ہے. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
فلسطینی علاقوں بالخصوص غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام اور ان کا محاصرہ کرنے پر مبنی صہیونی حکومت کے اقدامات میں شدت، اور اسی طرح غزہ کے لیے ایندھن کی سپلائی میں کمی کر دینے کے صہیونی حکومت کے غیر انسانی اقدامات کی وجہ سے غزہ میں انسانی المیہ رونما ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اس خطرناک صورتحال پر جسے اناپولس کانفرنس کا پہلا نتیجہ کہا جا سکتا ہے عالمی برادری نے شدید احتجاج کیا ہے. اسی سلسلے میں فلسطینی عوام کے منتخب وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے, جنہیں محمود عباس نے برطرف کر دیا ہے, عرب لیگ, اسلامی کانفرنس تنظیم اور امن پسند ملکوں سے کہا ہے کہ وہ علاقے کا محاصرہ ختم کرانے اور صہیونی حکومت کی وحشیانہ کارروائیوں کو بند کرانے کے لیے فوری اقدامات کریں. ایک ایسے وقت جب غزہ میں پیٹرول سمیت تیل کی تمام تر مصنوعات کا ذخیرہ ختم ہونے والا ہے اور غزہ کے اکثر پیٹرول پمپ بھی بند ہو گئے ہیں. غزہ کی پیٹرول اور تیل و گیس کی یونین نے کہا ہے کہ غزہ میں کوکنگ گیس کا ذخیرہ بھی آئندہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا اور موسم سرما میں غزہ کے باشندوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی حکومت نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ آئندہ چند دنوں میں غزہ کے لیے بجلی کی سپلائی بھی منقطع کر دے گی. صہیونی حکومت کے ذریعے غزہ کا محاصرہ جو گزشتہ کئی مہینوں سے جاری ہے اور جس میں اناپولس کانفرنس کے بعد شدت آ گئی ہے, فلسطینی عوام کے لیے انتہائی خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. غزہ کے محاصرے کی وجہ سے اس علاقے کی بہت سی اقتصادی اور پبلک سروسز مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں. صہیونی حکومت اور امریکہ کا غزہ کا محاصرہ کرنے کا مقصد اور فلسطینیوں پر دباؤ ڈالنے کا ہدف ایسے حالات پیدا کرنا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کر دوبارہ غزہ پر قبضہ کر لیں. صہیونی حکومت نے سن 2005 میں فلسطینی عوام کی مزاحمت کی وجہ سے غزہ سے شرمناک پسپائی اختیار کی تھی. امریکی اور صہیونی حکام اس کوشش میں ہیں کہ فلسطینی عوام, خاص طور پر غزہ کے فلسطینیوں پر دباؤ بڑھا کر فلسطینیوں کی قوت مزاحمت کو ختم کر دیں اور غزہ پر دوبارہ قبضے کا راستہ ہموار کریں, لیکن فلسطینی عوام نے ثابت کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مقاصد سے, یعنی ایک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کے نظریے سے کہ جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا, پیچھے نہیں ہٹیں گے اور امریکہ اور صہیونی حکومت کے دباؤ نیز اناپولس اجلاس جیسے ہتھکنڈوں سے متاثر نہیں ہوں گے.
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا. پاکستان میں دو سابق وزراء اعظم میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں الیکشن کے بائیکاٹ سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوئی اور دونوں رہنماؤں نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دی اور کمیٹی نے صورتحال کا جائزہ لیا اور 15 نکات میں سے 13 نکات پر اتفاق رائے ہو گیا. تاہم الیکشن کے بائیکاٹ اور ججز کی بحالی کے طریقہ کار جیسے اہم موضوعات پر اتفاق نہ ہو سکا. اس پوری صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جناب شاہنواز فاروقی.
دیکھیے, یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز کے اوپر مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ اور پیپلز پارٹی کے درمیان, اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں سے اکثر نکات پر اتفاق ہو گیا ہے ان کے درمیان, اور صرف جو ججوں کا مسئلہ ہے, جو بڑا بون آف کنٹینشن ہے, وہ ججوں کی بحالی کا مسئلہ ہے, اس پر اتفاق رائے ان کے درمیان نہیں ہو سکا. لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ یہ جو سیاسی جماعتیں, بالخصوص یہ جو دو سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے درمیان اس سے پہلے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام دیا گیا تھا, لیکن وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ چارٹر آف کانسپریسی ثابت ہوا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں اور مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے وہ بالآخر اے پی ڈی ایم فارم کر کے اس کا حصہ بن گئی. تو ہمارے یہاں پاکستان میں اس طرح کے معاہدوں کی جو تاریخ ہے وہ خود بہت افسوسناک ہے, اور اس سے بھی پہلے ذرا آپ جائیے تو جو ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, پیپلز پارٹی جس کا حصہ تھی اور جس میں کہ پیپلز پارٹی کا بہت مرکزی کردار تھا, تو اس کے بارے میں بھی جو ہمارے ملک کی جو ممتاز سیاسی شخصیت تھی نوابزادہ نصر اللہ خان, جن کو بابائے جمہوریت بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں, وہ 8 سال کے طویل تجربے کے بعد بینظیر بھٹو کی سیاست کے شاکی پائے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, بالخصوص بینظیر بھٹو کی اس سلسلے میں جو تاریخ ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے, اور میں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کے کسی معاہدے پر اور سمجھوتے پر ان کے درمیان اتفاق رائے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا اس پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. اس وقت اگر آپ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو پیش نظر رکھیں تو اس کے بنیادی مسئلے اس وقت تین ہیں. نمبر ایک, فوجی آمریت اور اس کا ورثہ, جس کا کہ تسلسل ججوں کی برطرفی کی صورت میں بھی سامنے آیا ہے اور جو پورے انتخابی پروسیس پر, پورے پولیٹیکل پروسیس پر اثر انداز ہو رہی ہے. ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی ساری سیاسی قوتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کا جو داخلی انتشار ہے, ان کے درمیان جو عدم اتفاق رائے کی صورتحال ہے, یہ پاکستان کا دوسرا بڑا سیاسی مسئلہ ہے. اور اس کا تیسرا جو نتیجہ برآمد ہوا ہے, جو تیسرا بڑا مسئلہ بن کر ہمارے سامنے آ رہا ہے, وہ ہے سیاسی قیادت کا خلا. اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے موجود، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ جو پاکستان کے کو درپیش بنیادی سیاسی مسائل کے بارے میں ایک ایسی رائے رکھتی ہو کہ جس کی بنیاد پر پوری پاکستانی قوم کو کال دی جا سکتی ہو، پوری پاکستانی قوم کو جس پر متفق کیا جا سکتا ہو. تو یہ جو بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ہونے والے مذاکرات ہیں، یہ پاکستان کے پورے پولیٹیکل پروسیس سے کوئی الگ کوئی چیز نہیں ہے. اور جو پورا پاکستان کا پولیٹیکل پروسیس ہے، اگر اس کے اندر کوئی معنی نہیں ہوں گے تو صرف بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان اگر کسی چیز پر اتفاق رائے ہو بھی جائے گا تو عوام اس کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے، اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور اس سے وہ تحرک جو پاکستانی سیاست کو اس وقت درپیش ہے وہ پیدا نہیں ہو سکے گا، اور پاکستان جس سیاسی بحران میں مبتلا ہے اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکے گی. اس لیے پاکستان کی سیاسی قیادت کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر عوام کے اور قوم کے اعتماد کو، اعتبار کو بحال کرے، اور اپنی سیاسی جدوجہد کو کوئی ایسی سمت دے کہ جس کو دیکھنا، سمجھنا اور بیان کرنا عوام کے لیے ممکن ہو سکے. اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ ایبسلوٹ پولیٹیکل کیاوس کی ہے، مکمل سیاسی انتشار ہے جس کے اندر عوام کو معنی ڈیٹرمن کرنا دشوار ہو رہا ہے. ہر دن ایک سیاسی منظرنامہ بدل رہا ہے، ایک دن ایک اطلاع آتی ہے، دوسرے دن اس کی تردید ہو جاتی ہے، تیسرے دن اس تردید کی بھی تردید ہو جاتی ہے. اس سے جو ابہام پیدا ہو رہا ہے وہ پاکستان کے سیاسی عوام کو سیاسی طور پر غیر متحرک کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے.
پاکستان کی سیاسی صورتحال یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار شاہ نواز فاروقی. اور اب ایک بین الاقوامی موضوع. جرمن چانسلر انجلا مرکل نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت کی مخالف ہیں. ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب فرانس بار بار ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کی مخالفت کر چکا ہے. فرانس کا کہنا ہے، بلکہ فرانس کے صدر نیکولس سرکوزی نے کہا ہے کہ فرانس اور دیگر یورپی ملکوں کا ماننا یہ ہے کہ ترکی کی ثقافت اور کلچر یورپی یونین کی ثقافت اور کلچر سے مطابقت نہیں رکھتی. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
جرمن چانسلر انجلا مرکل نے ایک بار پھر ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کی مخالفت کی ہے. انجلا مرکل نے پھر کہا ہے کہ ہم ترکی کی بتدریج یورپی یونین میں شمولیت کے اپنے عہد پر قائم ہیں. لیکن جرمن چانسلر کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے کہ انقرہ کی حکومت نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ یورپی یونین میں شمولیت کے علاوہ کوئی اور آپشن قبول نہیں کرے گی. بنابراین یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت کی مخالفت کے سلسلے میں جرمنی اور فرانس کے یکساں موقف کے پیش نظر ایسا لگتا ہے کہ انقرہ کی حکومت کو یورپ کے اندر انتہا پسند جماعتوں اور سیاسی گروہوں کی مخالفتوں کا سامنا ہے. جرمن چانسلر مرکل کے علاوہ فرانس کے صدر سارکوزی نے بھی یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت کی مخالفت میں اپنی رائے کبھی بھی پوشیدہ نہیں رکھی. انجلا مرکل کی مانند سارکوزی کا بھی کہنا ہے کہ ترکی جغرافیائی، سیاسی اور ثقافتی کسی بھی اعتبار سے یورپی معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن ترکی یورپ کے ایک اتحادی کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے. یورپی یونین کے دو اہم ملکوں کی حیثیت سے ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت پر فرانس اور جرمنی کی مخالفت یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. وہ بھی ایک ایسے وقت جب یورپی یونین میں کسی بھی ملک کی شمولیت کے لیے یونین کے تمام ارکان کی مرضی ضروری ہوتی ہے. اس کے باوجود ترکی کے حکام یورپی یونین میں اپنی شمولیت کے لیے یورپ کے زیادہ سے زیادہ ملکوں کی حمایت کی توقع کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ترکی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بین الاقوامی سطح پر پوزیشن اسی وقت مستحکم اور مضبوط ہوگی جب اسے یورپی یونین میں شمولیت حاصل ہو جائے گی. ترکی کی علاقائی اور بین الاقوامی سیاست کا محور اور اس کے داخلی پروگراموں کا پورا زور حالیہ اشروں کے دوران اسی بات میں خلاصہ ہو کر رہ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یورپی یونین کا رکن بن جائے. بنابراین جرمنی جیسے ممالک کے موقف ترکی کے اندر ان انتہا پسند گروہوں کو ایک موقع فراہم کر سکتا ہے جو یورپی یونین کی تمام شرطوں کو قبول کیے جانے کے مخالف ہیں. یہ وہ موضوع ہے جو غالباً ترکی کی حکومت کو اپنے مد نظر سیاسی اصلاحات کے پروگراموں کا عملی جامہ پہنانے کی راہ میں مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے.
ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت، فرانس اور جرمنی کی مخالفت، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا. امریکی وزیر جنگ رابرٹ گیٹس نے اچانک بغداد کا دورہ کیا ہے. ان کے اس دورے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود وہاں اپنی آنکھوں سے عراق کی سیکورٹی کی صورتحال کا مشاہدہ کر سکیں. ایک ہفتے کے اندر عراق کا امریکی حکام کا یہ دوسرا دورہ. اس سے پہلے جان نیگرو پونٹے جو نئے وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے, وہ بھی عراق کا دورہ کر چکے ہیں. اس طرح کے دوروں کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات اور مقاصد ہو سکتے ہیں, یہ وہ سارے سوالات ہیں جو بہرحال تشنہ جواب ہیں. لیکن اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب کو. السلام علیکم. رابرٹ گیٹس کے دورے پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
جی بالکل, جو ہے رابرٹ گیٹس جو ہے وہ ابھی عراق پہنچے ہیں. اس سے پہلے لاسٹ ویک جو ہے وہ جان نیگرو پونٹے بھی وہاں جا چکے ہیں. بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ اب یہ ہے کہ عراق کی الیکٹڈ گورنمنٹ جو کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت اوپر آئی ہے اور جس کو عوام کے سامنے جو ہے وہ آنسریبل اور جواب گو ہے, وہ یہ بات کنوے کر رہی ہے کہ اب عراق کی سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ لوکل فورسز کو ہینڈ اوور کی جائے, اور وہ اس قابل ہو چکی ہیں کہ وہ اس انتظامات کو خود سنبھال سکتی ہے. اور چونکہ خود جو فارن فورسز ہیں ان کی وہاں پہ موجودگی کشیدگی میں اضافہ کر رہی ہے, تو کچھ زیادہ تو اس لیے جو میکسیمم امریکن فورسز جو ہے وہ 2008 تک جو ہے عراق میں رہ سکتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے انہیں ان کا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل خارج ہونے کا ٹائم ٹیبل وہاں سے پل آؤٹ کے لیے دینا چاہیے. اب یہ بات جو ہے امریکہ کے لیے جو ہے وہ بہت یعنی ناقابل برداشت ہے. وہ کوئی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں اور کوئی ایسا بار بار جو ہے اس مسئلے کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ عراق میں دوبارہ جو ہے وہ نامنی کی صورت اور ڈس آرڈر کی صورت جو ہے وہ واپس لوٹ سکتی ہے. اس لیے وہ عراق میں کشیدگی کی طرف جو ہے بار بار توجہ دلا رہی ہے تاکہ اس وجہ سے جو ہے وہاں امریکن فورسز کا جو ہے رہنے کا 2008 کے بعد بھی کوئی جواز بن جائے. تو یہ یعنی ایک جو ہے مسائل کو بڑھا جائے. اب اس سلسلے میں آپ خود دیکھیں کہ جب آپ نے ان الیکشنز کو فری اور فیئر قرار دے دیا جس کے تحت یہ گورنمنٹ وجود میں آئی ہے, تو اسی گورنمنٹ کے لیڈر اور اسی اکثریت گروپ کے لیڈر یا دوسرے جتنے بھی اس الائنس ہے گورنمنٹ کا, وہ امریکہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے ٹائم ٹیبل جو ہے پل آؤٹ کا اور نکلنے کا ٹائم ٹیبل دے, تو اس کو جو ہے بڑھا چڑھا کے انٹرنیشنل برادری کے جو ہے وہ اس میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹس ایشو کیے جا رہے ہیں کہ عراق میں جو ہے واپس کشیدگی کی صورتحال جو ہے وہ لوٹے گی اور شدید بہت زیادہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے جو کہ کسی طریقے سے کہ جو باسی ایلیمنٹس تھے جو پچھلی گورنمنٹ ڈکٹیٹر گورنمنٹ کے ایلیمنٹ ہیں یا افراد ہیں ان کو واپس کسی طریقے سے جو ہے وہ پاور میں لایا جائے. تو ایکچولی یہ جو گیم ہے امریکہ کی یہ عراق میں ڈیموکریسی یا عراق میں خوشحالی لانے کے لیے نہیں تھی. اب ایکچولی وہ جو عراق کے نیچرل ریسورسز ہیں اب وہ یہ کسی صورت میں اپنے ہاتھ سے نہیں دینا چاہتے, تو اس وجہ سے وہ مختلف گیمز جو ہے آپ نے پچھلے ایک دو سال میں دیکھا, جو زیادہ تر وہاں پہ فرقہ واریت تھی, وہاں پر سوشل ڈس آرڈر تھا, وہاں پر جو ٹیررسٹ گروپس کے نام سے جو کچھ بھی عراق میں ہوا جس میں جو ہے 1 ملین سے زیادہ نان آفیشیل فگر ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, جس میں ملینز لوگ جو ہیں وہ ریفیوجیز بن کے نیبرنگ کنٹریز سیریا اور جارڈن ایران یا دوسری جگہوں پہ جا چکے ہیں, یعنی عراق سے نکل کے جو ہے پناہ گزین. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ہیوی پرائس جو ہے عراق دے چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ابھی اپنے جو انٹرسٹ ہے ایکچولی امریکہ کا آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ایک بہت پیچیدہ گیم ہے, خواہ وہ جس ایریے میں بھی ہو مڈل ایسٹ میں, دے آر ناٹ لوکنگ فار ڈیموکریسی, کہ وہ ڈیموکریسی نہیں بلکہ اچھی پارٹنرشپ کے لیے کہ ایسے افراد جو ان کے ساتھ مل کر ان کے انٹرسٹ کو واچ کر سکے. تو عراق میں بھی ان کی جو نیکسٹ پالیسی ہوگی وہ یہی ہوگی.
جی ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے اشارہ کیا جان نیگرو پونٹے جب ابھی بغداد آئے تھے تو انہوں نے ایک طرح کا ایک انتباہ دیا تھا, ایک دھمکی دی تھی کہ اگر سیکورٹی کی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہ ہوئی تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. اور آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس طرح کے بیانات سے ان کا مقصد جو باسی ایلیمنٹ ہے عناصر ان کو دوبارہ میدان سیاست میں لانا چاہتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی امریکہ کے کسی بھی عہدیدار نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ آئندہ یہ ہو سکتا ہے, آئندہ فرقہ وارانہ فسادات ہو سکتے ہیں, آئندہ بدامنی ان کا بول بالا ہو سکتا ہے, مزید شدت آ سکتی ہے. اس سے پہلے جب ظلم خلیلزاد تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد عراق میں فرقہ وارانہ ایک فساد اور ایک جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی, جس کے بعد سمرہ کا واقعہ پیش آیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سیکورٹی کی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو یہ ہو جائے گا, اور دوسری طرف خود ہی سیکورٹی کی صورتحال کو وہ خراب کرتے ہیں. دیکھا یہ گیا اور مشاہدات بھی یہ رہے ہیں اور ثبوت بھی رہے ہیں کہ ان کے باقاعدہ تعلقات ہیں ٹیررسٹ گروپ سے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
میں آپ کے صرف وہی آپ کے دو تین پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں. سیکورٹی کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنے عرصے میں لوکل فورسز سیکورٹی فورسز کو کوئی ٹریننگ فراہم نہیں کی, یعنی یہ ہے کہ وہ خود جو ہے اس کو رن کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ جو نیسیسری ویپنز اور اسلحہ ہوتا ہے وہ ان کو پرووائڈ نہیں کیا گیا کہ وہ سیکورٹی فورسز اپنا دفاعی کر سکے جو دوسرے گروپس جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ان کے مقابلے میں. تو پہلی پالیسی تو ان کی یہ رہی ہے. اب جو ہے دوسری بیس پر جو ہے انہوں نے جو پرائیویٹ ایجنسیز بلیک واٹر اور دوسرے نام سے کسائی ہوئی تھی, ایک طرف سے ان کے ٹیررسٹ گروپس جو ہے وہ جو ہے آپریشن انجام دے رہے تھے, دوسری طرف سے ان کی اپنی پرائیویٹ ایجنسیز کے نام سے کر رہی تھی, تیسری طرف سے یہ ہے کہ خود لوکل فورسز کو جو ہے آپ ٹرین بھی نہیں کر رہے اور ان کو اسلحہ بھی پرووائڈ نہیں کر رہے. جو پھر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ آپ جو عراق میں موجودہ ایتھنک گروپس ہیں اور جو سیکٹیرین گروپس ہیں ان کے درمیان جو ہے ان کو انسائٹ اور ان کو اکسانے پہ تیار کیے ہوئے, تو اس سچویشن میں آپ خود بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا. یہ پالیسی تو ابھی تک یہ عمل درآمد کرتے رہا, لیکن اس کے باوجود جو ہے عراق کی پبلک اتنی سمجھدار ہے کہ وہ آج بھی نیشنل ریکنسائلیشن اور جو ہے وہ ایک سمجھوتا کی طرف لوٹنا چاہتی ہے. اتنی سچویشن ان لوگوں کے یعنی امریکہ کے خراب کرنے کے باوجود تو اب بھی وہ جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ اتنی مشکلات اور اتنی سفرنگ کے بعد جو ہے عراقی عوام کو جو ہے وہ ایک چین کا سانس لینے دے, بلکہ ایک نیا جو ہے وہ چیس بورڈ پر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل گیم کھیلی جا رہی ہے کہ کبھی صدام یا باسی ایلیمنٹس کو واپس لایا جائے اور کبھی جو ہے یہ بولا جا رہا ہے کہ سنی شیعہ کے نام سے جو ہے وہ تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے اور کبھی ایتھنک گروپس کو آپس میں جو ہے وہ نسلی فسادات پھیلائے جا رہے ہیں. تو اس سچویشن میں صرف یہی ہے کہ جو عراقی مختلف گروپس ہیں ان کے درمیان نیشنل ریکنسائلیشن جو ہے ایک ریئل قسم کا جو ہے وہ ہو, دوسرا یہ کہ جو اس قسم کے جو ٹیررسٹ گروپ جو امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں یا جو اپارچونسٹ تھے, فرصت طلب تھے, وہاں پہ ایجاد ہو چکے ہیں, اگر ایسا ہو گیا تو وہ خود بخود جو ہے within the passage of time بہت شارٹ پیریڈ کے درمیان جو ہے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ فورسز جب بھی وہاں سے نکلے گی عراق میں within 2 or 3 months جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی. بیسک پرابلم جو ہے یعنی یہ امریکن میڈ پرابلمز میں نے کہتا ہوں تو یہ ہے سلسلہ.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یقیناً ایسے ہی ہوگا. اور خود عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سیکورٹی کی تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہمیں اور ہماری حکومت کو ذکر کر دی جائیں اور ہم اس کو باقاعدہ اتنی توانائی و صلاحیت رکھتے ہیں کہ سیکورٹی اور امن و امان اپنے ملک میں قائم کر سکیں. اس وقت عراقی حکومت کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ جیسا کہ شعر فارسی میں کہ درمیانے قارے دریا تختہ بندم کر دئی باز می گوئی کی دامن تر مکن ہوشیار باش, یعنی ہاتھ بھی باندھ رکھے ہیں حکومت عراق کے اور سیکورٹی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. لیکن یقیناً جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ عراق کے عوام اور وہاں کے اکابرین بہرحال ہوشیاری کا دامن اپنے ہاتھ سے چلنے نہیں دیں گے اور ان کے اندر اتنی بھرپور صلاحیت توانائی موجود ہے. انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا کہ جب عراقی عوام پورے طور پر اپنے ملک کا نظم و نسق اپنے ہاتھ سے چلائیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین یہیں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباسی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.